مدینے کا سفر ہے اور میں دیدانم دیدان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته طيبين طاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الاراضين مهدي المنتظر ارواحنا وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على ادائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مختلف طریقوں سے امام حسین نے اپنی معرفی کرائی اور اسے دعوت دی حق کی جانب. دنیا کے بارے میں بھی بتایا، آخرت کے بارے میں بھی بتایا کہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور دنیا جلد فانی ہو جائے گی. ہر طریقے سے اسے بیدار کرنا چاہا لیکن یہ بیدار نہیں ہوا. جب بیدار نہ ہوا تو امام نے اب اسے عاقبت کی جانب توجہ دلائی اور فرمایا کہ عراق کی گندم تمہیں میسر نہ ہوگی مگر یہ کہ قلیل. یہ واقعہ شاید، اور اس طریقے سے بیدار امام نے یا تو ایک دفعہ کیا یا اس کے علاوہ بھی بیدار کیا، کیونکہ ایک جگہ روایت میں بیان ہوا کہ جب امام نے شمر سے یہ کہا تو اس نے جواب میں کہا کہ میرے لیے پھر اگر گندم نہیں ہے تو جو کافی ہوگی، اور یہ کہہ کے چلا گیا. لیکن اس روایت کے حساب سے شاید یہ کھڑا رہا اور پھر امام نے توجہ دلائی کہ پہلی توجہ یہی دلائی کہ تمہیں عراق کی جو گندم میسر نہ ہوگی مگر یہ کہ ایک مختصر سی مقدار. یہ کنایہ اس چیز کی جانب کہ تم عنقریب میرے بعد دنیا سے چلے جاؤ گے، جو تمہاری بڑی بڑی تمنائیں ہیں، بڑی بڑی آرزوئیں ہیں، یہ پوری نہ ہو پائیں گی. پھر امام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا سر بانس کے اوپر بلند ہے اور کوفے کے بچے تمہارے سر کو پتھروں سے مار رہے ہیں، یعنی تمہارے سر کی جانب پتھر پھینک رہے ہیں. یہ میں اپنی آنکھوں سے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. ابھی وہ بیدار نہیں ہوا کیونکہ اس کے دل میں عشق تھا رائے کی حکومت کا، کیونکہ جو خدا رسول کی معرفت جیسی کہ اس میں مختصر معرفت تھی، اس کے بعد اگر بیدار نہ ہو سکے، رسول کو پہچاننے کے بعد، رسول کے نواسے کو پہچاننے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ رسول کا نواسا حق ہے، رسول کے نواسے سے دشمنی در حقیقت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی ہے، کیونکہ روایات تمام مسلمانوں میں موجود ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. یہ چیز جب آج کتب میں موجود ہے تو کل یہ لوگ بھی جانتے تھے لیکن عمل کرنے پہ تیار نہیں تھے. عمر سعد نے ایک تہمت امام حسین پہ لگائی تھی کہ جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، اور وہ تہمت یہ کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس نے خط میں لکھا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو کہ حسین ابن علی یہ کہتے ہیں کہ مجھے کہیں جانے دو اور یا یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں یزید سے بیعت کروں. یہ جملہ عمر سعد کی جانب سے مشہور کیا گیا اور در حقیقت یہ چاہتا تھا کہ شاید اس طریقے سے امام حسین کی جان بچ جائے گی، مجھے حکومت بھی مل جائے گی اور میں امام حسین کے قاتلوں میں شامل نہیں ہوں گا. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اسے جواب دیا کہ نہیں، لے کے آؤ میری جانب، پہلے وہ میری بیعت کرے، اس کے بعد جو مجھے کرنا ہوگا میں کروں گا. عقبہ بن سمعان کہ جو جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ رباب کے غلام تھے، لیکن اب امام حسین کے سفر میں ان کے ساتھیوں میں سے تھے. یہ آخر تک ساتھ رہے لیکن شاید یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کا ذکر بعد میں ہوگا، اور بعد میں انہوں نے اقرار کیا اس بات کی جانب کہ میں امام حسین کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوئی ہے شمر کی، اور جب بھی کسی اور سے ملاقات ہوئی ہے میں ساتھ ساتھ تھا، اور میں نے یہ جملہ کبھی بھی نہیں سنا. یا یہ کہ اگر میں ساتھ نہیں تھا تو جب ملاقات پہ سے واپس آئے، جیسے ایک ملاقات ہوئی جناب عباس اور جناب علی اکبر فقط ساتھ تھے، تو اس وقت بھی اس قسم کو جملہ نہیں سنا. تو عقبہ بن سمعان نے اس چیز کو رد کیا. جب یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کہ پہلے بھی جانب توجہ دلائی، 9 محرم کو 8 محرم کو جو واقعہ ہوا کہ ابھی یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ مشکل ٹل جائے، امام حسین کا خون میری گردن پہ نہ آئے، رائے کی حکومت ہی مل جائے، دنیا بھی ملے اور آخرت ہی مجھے ملے۔ جب یہ خط پہنچا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس تو 8 محرم کو اس نے جواب لکھا اور شمر کے ذریعے سے روانہ کیا، اور یہ خط کہ جو جواب کی صورت میں تھا عبید اللہ ابن زیاد نے جواب لکھا، اور یہ خط پہنچا عمر سعد کے پاس 9 محرم کو۔ شمر نے اس جانب عبید اللہ ابن زیاد کو زیادہ بھڑکایا کہ یہ اس وقت حسین ابن علی کی طرفداری کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ حسین ابن علی بچ جائیں۔ عمر سعد پوری فوج کا کمانڈر تھا، شمر فقط ایک حصے کے اوپر، میسرے کے اوپر معین کیا گیا تھا۔ اب اس کے دل میں بھی خواہش تھی کہ میں کمانڈر بن جاؤں، اور یہ جتنے لوگ تھے دنیا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے تھے کر رہے تھے۔ لہذا شمر جب خط لے کے آیا اور خط میں یہ تھا کہ اگر تم حسین ابن علی کا محاصرہ کر سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو یا میرے پاس لا سکتے ہو بیعت کرنے کے لیے، تو فبہا، والا یہ کمانڈ، یہ لشکر کی قیادت تم شمر ابن ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ جب یہ خط خود شمر نے عمر سعد کے ہاتھ میں دیا تو اس نے کہا کہ مجھے قوی امید ہے کہ تم نے میرا مشورہ عبید اللہ ابن زیاد کو قبول نہیں کرنے دیا ہوگا، یعنی تم نے آگ لگائی ہوگی، تم نے بھڑکایا ہوگا، ورنہ امکان یہ تھا کہ عمر سعد کے بقول کہ امکان یہ تھا کہ شاید عبید اللہ ابن زیاد میری بات کو مان لیتا۔ خیر شمر نے خط دیا، جب یہ خط دیا تو اب عمر سعد کی دنیا بدل چکی تھی۔ کیوں؟ کہ اب اس کے دل میں ایک وہم پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کمانڈ میرے ہاتھ سے نکل جائے، اور یہ کمانڈ اگر میرے ہاتھ سے نکلی تو پھر رائے کی حکومت بھی نکل جائے گی۔ اب عمر سعد تقریباً ایک مسمم ارادہ کر چکا کہ مجھے امام حسین کی جان لینی ہے، لیکن اپنی دنیا کی اس طاقت کو اور دنیا کے اس منصب کو ترک نہیں کرنا ہے۔ شمر خط لے کے آیا، اور جیسے ہی خط لے کے آیا تو عمر سعد نے حملے کی پلاننگ شروع کر دی۔ یہ خط 9 محرم کو آیا۔ 9 محرم کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ وہ جنگ کہ جو 10 محرم روز عاشور صبح کے وقت شروع ہوئی، دشمن یہ چاہتا تھا اور عمر سعد یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ 9 ہی کو شروع ہو جائے، لہذا فوج تیار کی گئی، اور اب عمر سعد کا ہم وغم یہ تھا کہ اپنے آپ کو یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کا بہت زیادہ وفادار ظاہر کرے، لہذا فوراً اس نے حکم دیا کہ فوجوں کو تیار کیا جائے، لشکروں کو تیار کیا جائے، حسین ابن علی کے اوپر حملہ کیا جائے۔ 8 محرم کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت شمر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں تھا اور عمر ابن سعد کے حالات اور واقعات پہ گفتگو میں مصروف تھا، اور اسی دوران عبید اللہ ابن زیاد نے خط لکھا کہ جس خط میں عمر سعد کو اس جانب تنبیہ کی کہ تم حسین ابن علی کا دفاع نہ کرو، میں نے جو کام کہا ہے وہ کام کرو، اور اگر وہ کام نہیں کر سکتے یا حسین ابن علی کو میرے پاس لے کے آؤ بیعت کے لیے، یا حسین ابن علی کا سر میرے پاس بھیجو، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو قافلے کی سالاری شمر ابن ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ اسی دوران شمر نے ایک درخواست کی، وہ درخواست کیا تھی؟ اس سے پہلے کہ درخواست کا ذکر کیا جائے، پہلے یہ بیان ہو کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام ام البنین تھا، نام ان کا فاطمہ تھا، اور مشہور لقب کہ جب نام کی طرح مشہور ہو چکا ہے، مشہور کنیت کہ جو نام کی طرح سے مشہور ہو چکی ہے، وہ تھا ام البنین۔ شمر کا تعلق اور جناب ام البنین کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، بظاہر مشہور یہ ہے کہ وہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا ماموں تھا، یہ حقیقی ماموں نہیں تھا بلکہ فقط ایک رشتہ دار تھا، ممکن ہے کہ رشتے کا ماموں ہو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں ایک دوسرا شخص تھا کہ جو عمر سعد کی فوج میں بھی تھا، وہ تھا عبداللہ ابن ابی محل۔ پہلے مرحلے میں عبداللہ ابن ابی محل نے عبید اللہ ابن زیاد سے درخواست کی کہ جس وقت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کوفے میں تھے تو ہمارے قبیلے سے ایک لڑکی کا نکاح ان سے ہوا تھا، اور ان سے 4 بیٹے ہیں جو اس وقت حسین کی فوج میں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو، لہٰذا ایک امان نامہ تحریر کر دیں تاکہ وہ بچے بچ جائیں۔ وہ بچے کون ہیں؟ وہ جناب ام البنین کے فرزندان، یعنی جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرزند کے جو جناب ام البنین سے تھے، کہ جن میں سے ایک کا نام حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور جناب عثمان ہے۔ عبداللہ ابن ابی محل رشتے میں جناب ام البنین کا بھتیجا ہے، یا بالفاظ دیگر جناب ام البنین رشتے کی پھوپھی ہیں عبداللہ ابن محل کی، اور جناب عباس اور ان کے بھائی رشتے کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ ابن محل کے۔ ساتھ میں درخواست کہ جب عبداللہ ابن ابی محل نے درخواست کی تو شمر نے بھی اسے تاکید کی کہ ہاں یا آپ امان نامہ لکھ دیجئے، ام البنین میری بھی بہن رشتے کی۔ لہذا عبیداللہ ابن زیاد نے تائید کی اور کہا اپنے کاتب سے کہ نامہ ایک امان نامہ لکھ دو۔ فوراً کاتب نے امان نامہ لکھا، اسے مہر لگائی گئی، اور یہ امان نامہ عبیداللہ ابن زیاد نے اس خط کے ساتھ کہ جو عمر سعد کو دیا شمر کے حوالے کیے، یہ دونوں خط، اور شمر 8 محرم کو یہ خط لے کے چلا۔ 9 محرم کی صبح کربلا کی سرزمین میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے یہ خط عمر سعد کو دیا کہ جس میں تحریر تھا کہ اگر تم حسین ابن علی کو کوفے لا سکتے ہو تاکہ وہ میری بیعت کرے، میری اطاعت کرے، تو کافی ہے، یا یہ کہ اس سے جنگ کرو، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو فوج کی سپہ سالاری کو ترک کر دو اور فوج اس وقت حوالے کر دو شمر کے۔ جب یہ خط سنا عمر ابن سعد نے، جب یہ خط پڑھا تو اس کے بعد پہلے تو کہا کہ وائے ہو تم پر اے شمر، مجھے امید ہے کہ تم نے عبیداللہ ابن زیاد کو میری بات قبول کرنے سے روکا ہوگا، اور بہت اسے ملامت بھی کی کہ تم ہی سبب بنے ہو کہ اس نے میری بات نہیں مانی۔ لیکن اس خط کے بعد عمر ابن سعد کی زندگی اور زیادہ سخت ہو گئی اور جہنم سے قریب ہو گیا۔ اب اس کا ہم و غم یہ تھا، خطرہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت فوج کی سرداری جائے، اور فوج کی سرداری جانے کے بعد اور جب حسین ابن علی سے جنگ ہو اور اس جنگ میں میں شریک نہ ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی حکومت جو رائے کی ملنے والی ہے وہ مجھے نہ ملے۔ اب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ مجھے حسین ابن علی سے جنگ کرنی ہے، اور سختی سے جنگ کرنی ہے، تاکہ وہ شکوک و شبہات جو عبیداللہ ابن زیاد کے دل میں میرے بارے میں ہیں میں ان کو رفع کر سکوں۔ لہذا اس نے خط لیا اور دوسرا خط عبداللہ ابن ابی محل لے کے گیا امام حسین کے خیام کی جانب۔ عبداللہ ابن ابی محل نے یہ خط اپنے غلام کرزان، بعض جگہ یہ بیان ہوا ہے کزمان، بعض جگہ بیان ہوا ہے کرمان، اور بعض جگہ عرفان کے نام سے، لیکن جو زیادہ مشہور قول ہے کہ اس کے غلام کا نام تھا کرمان، اپنے غلام کو روانہ کیا خیام امام حسین کی جانب۔ غلام آیا اور غلام نے کہا کہ اے فرزندان ام البنین، اے فرزندان فاطمہ، و مراد کون تھیں؟ جناب فاطمہ یعنی جناب ام البنین۔ جناب حضرت عباس کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور مشہور کنیت ان کی ام البنین تھی، اور یہ کنیت ان کے القاب اور ان کے نام سے زیادہ مشہور ہو گئی، بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اب ان کا نام اکثر تواریخ میں ام البنین ہی ملتا ہے جبکہ وہ ان کی کنیت ہے۔ جب یہ امان نامہ غلام لے کے آیا جناب عباس کو اور ان کے 3 بھائیوں کو، یعنی جناب عثمان، جناب عبداللہ اور جناب جعفر کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے رشتے کے ماموزاد بھائی یعنی عبداللہ ابن ابی محل نے تمہارے لیے عبیداللہ ابن زیاد سے امان نامہ طلب کیا ہے، تم لوگ ہمارے ساتھ چلو، تمہاری جان محفوظ رہے گی۔ تو امام جناب عباس علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم فرزند رسول اللہ کو، فرزند دختر رسول اللہ کو قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیں، اس زندگی کا ہم کیا کریں گے؟ امان نامے کو ترک کر دیا۔ کچھ دیر میں شمر آیا اور اس نے مخاطب کیا کہ اے میری بہن کے بیٹوں، جناب عباس نے جواب نہیں دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ جواب دو، جیسا بھی ہے، بالآخر تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا رشتے کا ماموں ہے۔ جناب عباس اپنی جگہ سے اٹھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس طرح سے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس چچا کو جو دشمن خدا تھا، کون؟ ابو لہب، اسے مخاطب کیا، تبت یدا کا ابی لہب، بالکل ایسے ہی مخاطب کیا جناب عباس نے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ تو نام اعمال اپنے ہاتھوں سے لے کے آیا ہے، ہمیں فرزند بنت رسول اللہ سے جدا کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کرے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اسے مخاطب کیا بالکل انہی الفاظ سے کہ جن الفاظ سے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشرک چچا کو اور خدا کے دشمن چچا کو بحکم خدا مخاطب کیا تھا، یعنی تبت یدا کا ابی لہب۔ آج آپ نے فرمایا اپنے ماموں سے تبت یدا کا۔ شمر نے کہا کہ تمہاری جان محفوظ ہے، میں عبید اللہ ابن زیاد سے تمہارے لیے نام اعمال لے کے آیا ہوں. جناب عباس نے فرمایا تم پہ بھی لانت ہو، تمہارے نام اعمال پہ بھی لانت ہو. شمر چلا گیا لیکن بظاہر نظر آتا ہے کہ بہت غیظ و غضب کے عالم میں گیا، کیونکہ اگر اس کے دل میں واقعا محبت ہوتی تو واقع کربلا کے بعد کم سے کم وہ جناب عباس اور امام حسین، جناب عباس اور ان کے بھائیوں کے لاشوں کو پامال نہ کرتا. لیکن نام اعمال کو ترک کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اس نام اعمال کو وہ اپنے لیے بہت بڑا کارنامہ سمجھتا تھا، اور شاید اس کی پلاننگ میں سے پلاننگ یہ ہو کہ اصحاب امام حسین کو ضعیف کرے اس ذریعے سے کہ دیکھو حسین کے بھائیوں کو تو میں لے کے جا رہا ہوں، اب تم لوگ کیا کرو گے؟ حسین کا اہم ترین فرد کہ جو اس کا بھائی ہے یعنی عباس ابن علی، اسے میں لے کے جا رہا ہوں. یہ اس کی پلاننگ تھی، لیکن یہ پلاننگ جناب عباس نے کسی صورت کامیاب نہ ہونے دی. اس پہ بھی لعنت بھیجی اور کہا کہ اس نام اعمال پہ بھی لعنت ہے. غرض یہ کہ شمر واپس چلا گیا. عمر سعد کو جب سے خط ملا تھا تو وہ اس پلاننگ میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے میں، کیونکہ خبریں بار بار عبید اللہ ابن زیاد تک کوفے جا رہی ہیں، میں کسی بھی طریقے سے ثابت کروں کہ میں اب پلٹنے والا نہیں ہوں بلکہ در حقیقت میں ہی تمہاری فوج کا سردار رہوں گا اور میں ہی حق رکھتا ہوں کہ رائے کی حکومت پاؤں اس واقعے کے بعد. لہٰذا اب اس نے فوراً فوج کو حکم دیا کہ حسین ابن علی کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. حتیٰ روایتوں میں ملتا ہے کہ اس نے مخاطب کیا اپنی فوج کو کہ اے خدا کی فوج، تیار ہو جاؤ دشمنان خدا سے جنگ کرنے کے لیے. اس سے زیادہ کیا گستاخی ہو سکتی ہے، جسارت ہو سکتی ہے کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوج کو وہ مخاطب کرے یا خیل اللہ، اے خدا کی فوج تیار ہو جاؤ. اب گھوڑے تیار ہوئے، فوج تیار ہوئی. امام حسین کے خیموں کے نزدیک جب یہ فوج پہنچنے لگی تو اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کاموں میں مصروف تھے، عبادات میں مصروف تھے، اور ایک جانب جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کے غلام جان تلوار امام حسین کو سیکل کر رہے تھے. جناب عباس نے آ کے کہا کہ مولا فوجیں اس وقت قریب ہیں، جنگ شروع ہونے والی ہے. امام حسین نے کہا کہ جاؤ پوچھو کہ کیا ارادہ ہے. جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور جا کے سوال کیا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے امیر عمر سعد نے حکم دیا ہے کہ اسی وقت جنگ کو شروع کر دیا جائے. جناب عباس نے کہا کہ رکو، میں امام حسین سے بات کر لوں، اس کے بعد واپس آتا ہوں. امام حسین کے پاس آئے، امام حسین نے کہا جاؤ کچھ لوگ جاؤ عمر سعد سے بات چیت کرو کہ آج کے لیے ہمیں مہلت دے. روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عباس سے کہا کہ آج کی رات مہلت لے لو تاکہ ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، استغفار کریں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ مجھے کتنا پسند ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنا، کتنا مجھے پسند ہے کہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کی قربت کے لیے کلام مجید کی تلاوت کروں. جناب عباس چند اصحاب کے ساتھ اٹھے اور اٹھنے کے بعد عمر سعد کے خیمے تک گئے اور کہا کہ میرے بھائی حسین ابن علی آج کی رات کی مہلت طلب کرتے ہیں، اور یہ مہلت اس لیے تاکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام، قعود، رکوع اور سجود انجام دے سکیں، استغفار کر سکیں، تلاوت قرآن مجید کر سکیں. اب ان حالات میں کہ جب شمر بھی بیٹھا تھا، مختلف لوگ بھی بیٹھے تھے، عمر سعد نے سوال کیا اپنے مختلف قریبی لوگوں سے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اور اپنے خیال کو تو ظاہر کیا کہ نہیں حسین ابن علی سے جنگ کرنی چاہیے، لیکن تم لوگ بتاؤ جو مختلف سردار تھے، تم لوگ بتاؤ کیا کرنا چاہیے. تو ایسے میں عمر بن حجاج نے کہا کہ کفار مہلت مانگیں، منحرف لوگ مہلت مانگیں، انہیں تو مہلت دی جاتی ہے، اب اگر حسین ابن علی مہلت مانگ رہے ہیں تو انہیں مہلت کیوں نہ دی جائے. مخاطب کیا عمر ابن سعد کو کہ اے امیر مہلت دے دیں تو بہتر ہے. پھر اس کے بعد قیس بن اشعث نے کہا کہ مہلت دے دو تو بہتر ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ کل وہ تم سے ضرور جنگ کریں گے. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید اب یہ جنگ دیکھ کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ڈر جائیں گے، اور ہوگا کیا کہ اب یہ مہلت مانگ کے کل یا تو کوفے چلے جائیں گے اور وہاں جا کے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، یا پھر یزید کے پاس جانے کا کہیں گے. بالآخر آج ایک جلوہ دیکھ چکے ہیں کہ جنگ واقعا ہونی ہے، تو کل شاید یہ جنگ نہ کر پائیں. یہ ان لوگوں کی خام خیالی تھی. بالآخر ایک دن کی مہلت ملی. یہ جنگ جو 9 محرم کو شروع ہونے والی تھی یہ ٹل گئی. اب 9 محرم کا دن گزرتا چلا جا رہا ہے, فوجیں تیار ہیں, نقارے بج رہے ہیں, اشقیہ کی فوجوں میں, دشمنوں کی فوجوں میں کہیں موسیقی کی آوازیں ہیں, کہیں لوگ رقص کر رہے ہیں, کہیں نقارے بج رہے ہیں, کہیں آلات جنگی کا شور ہے. رات ہوئی تو مشعلیں جل رہی ہیں. روایات میں مقاتل میں بیان ہوا کہ جب فوجیں آتی تھیں تو اہل حرم کے دل دہل جاتے تھے, جب فوجیں آتی تھیں تو بچے پریشان ہو جاتے تھے, کیونکہ فوجیں جب آتی تھیں تو کبھی طبل کی آوازیں ہوتی تھیں, کبھی ڈھول کی آوازیں ہوتی تھیں, اور جب رات ہوتی تھی تو بہت بڑی تعداد میں مشعلیں جلتی ہوئی نظر آتی تھیں. جب یہ منظر بچے دیکھتے تھے, بیویاں دیکھتی تھیں, تو دہل جاتی تھیں کہ دشمنوں کی فوج اتنی بڑی ہے اور ہماری فوج اتنی مختصر سی ہے. غرض یہ کہ 9 محرم کا دن گزر گیا, 9 محرم کا سورج غروب ہو گیا, مغرب کی نماز ہوئی, عشاء کی نماز ہوئی, یہاں تک کہ اصحاب امام حسین تیار ہیں. اصحاب امام حسین نے رات بھر عبادت کی, دعائیں کی. امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد خطبہ دیا, اور اس خطبے میں فرمایا, لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی, میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر کسی کے بھی اصحاب کو نہیں جانتا. اور یہ حقیقت تھی کہ جتنے اصحاب روز عاشور امام حسین کے ساتھ تھے وہ اپنے عزم میں پختہ تھے. اس کی مثال واضح ہے, جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس پہاڑی سے نہ ہٹنا, لیکن کچھ لوگ بھاگ گئے. لیکن روز عاشور جو خاص اصحاب تھے ان میں سے کوئی بھی نہ بھاگا. در حقیقت وہ جبکہ وہ ایک مختصر سی فوج تھی, کوئی بھی نہیں بھاگا. انہیں پتا تھا کہ مال غنیمت ہمیں نہیں ملنا ہے, بلکہ ہمارا سارا مال مال غنیمت بن جائے گا. وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں صرف قتل ہونا ہے. اور یہی کیفیت انبیاء علیہ السلام کے اصحاب کی ہے. جناب عیسیٰ کے اصحاب کو آپ دیکھیں, لیکن اتنی جرت کے ساتھ جناب عیسیٰ کے گرد جمع نہ ہو پائے تھے. اسی طرح آپ نے خطبے میں فرمایا, ولا اہل بیت ابر و اوصل من اہل بیتی, اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک اور اپنے اہل بیت سے زیادہ رشتے کو برقرار کرنے والا میں کوئی اہل بیت نہیں دیکھتا. یہ کس عالم میں کہ فوج مختصر سی ہے, ہر جانب سے اشقیہ نے گھراؤ کیا ہوا ہے, ایسے میں اصحاب اور انصار کے یہ روحیے ہیں, ایسے میں اصحاب اور انصار کا یہ کردار ہے, ایسے میں اصحاب اور انصار تیار ہیں رسول کے نواسے کی نصرت کے لیے. شب عاشور کچھ واقعات ایسے ہیں کہ ایک جانب تو عمر سعد کی فوج سے نکل کے لوگ امام حسین کی فوج میں آ رہے تھے. یہ واقعہ جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ امام حسین کے اصحاب میں سے کوئی بھی نہیں گیا, اور یہ خطبہ امام حسین کا بعد کے مرحلے میں ہے. اسی طریقے سے مالی و سبتین اور محیج الاحزان کے اندر ایک واقعہ بیان ہوا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ 9 تاریخ کا نہ ہو بلکہ شاید پہلے کا ہو, کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے خیمے میں تھی تو میں نے گریے کی آوازیں سنی کہ کہیں سے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے. میں اپنے خیمے سے نکلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک جانب بابا ہیں اور چند اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں, اور میرے بابا خطاب فرما رہے ہیں کہ کل ہمیں قتل کر دیا جائے گا, یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, اور جو بھی میرے ساتھ ہوگا اسے قتل کیا جائے گا, اور اگر بچ گیا تو اسیر کیا جائے گا, اور اگر اس سے گھر والے میرے ساتھ ہیں وہ بھی اسیر کیے جائیں گے. ہم اہل بیت کسی کو دھوکہ نہیں دیتے, جو کل ہونے والا ہے وہ تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں. رات کی تاریکی ہے, جس کو جانا ہے چلے جاؤ. اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جھکا لیا. یہ 2 واقعات ہیں الگ الگ. پہلا واقعہ ہے ایک بڑے مجمع میں, اور ممکن ہے کہ یہ واقعہ 9 محرم کی رات کا یعنی شب عاشور کا نہ ہو بلکہ یہ واقعہ شاید کوئی پہلی رات کا ہو. لیکن واقعہ یہ ریاض القص میں, محیج الاحزان میں, اسی طریقے سے مالی السبتین میں بیان ہوا ہے. تاریخ کتابوں میں واقعہ بیان ہوا کہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حقائق کو بیان کیا تو بعض لوگ تیار نہیں تھے اپنی جان دینے کے لیے, کیونکہ وقت تک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. کیوں؟ کہ جب عمر سعد کے جو مخالفین کی فوج کا کمانڈر ہے اسے یہ امید ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور جب جناب حر کو یہ امید ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، کیونکہ جناب حر کے ذکر میں یہ چیز بیان ہوگی کہ صبح عاشور جب وہ آئے ہیں تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کیا حسین ابن علی سے جنگ ہوگی؟ تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی. پس معلوم ہوا کہ حر کے جو خود ایک فوج کے کمانڈر ہیں وہ بھی شک میں ہیں کہ واقعا جنگ ہو سکتی ہے. نواسے ایک مختصر سی فوج رسول کے نواسے کے ساتھ ہیں، رسول کے نواسے کے ساتھ ہیں، بچے اس فوج کے اندر ہیں، کیا اتنی بڑی فوج اس مختصر سی فوج سے جنگ کرے گی؟ ممکن ہے کہ اسی شک کے ساتھ بعض لوگ امام حسین کی فوج میں رہے ہوں، لیکن یہ کب تک رہیں؟ شب عاشور کے اس واقعے سے پہلے یہ لوگ جا چکے تھے اگر گئے ہیں تو. لہذا امام حسین نے اپنے سر کو جھکا لیا اور لوگ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے بقول کہ دس دس اور بیس بیس کر کے اٹھ کے کچھ لوگ چلے گئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو جانا تھا. ان لوگوں کے جانے سے نہ امام حسین کے اصحاب کی توہین ہوتی ہے اور ان لوگوں کے جانے سے نہ ہی امام حسین کی توہین ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اصحاب چھوڑ چکے تھے، جناب عیسیٰ کے اصحاب امام اپنے جناب عیسیٰ کو چھوڑ چکے تھے. جنگ احد کا واقعہ قرآن مجید میں واضح بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس گھاٹی سے ہٹنا نہیں، لیکن جن اصحاب کو معین کیا گیا تھا ان کے دل میں کیا آیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت ہمیں نہ ملے. نتیجہ کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ کہ جو احد کی جنگ تقریباً جیت چکے تھے وہ ہار گئے. مدینہ میں تقریباً ہر گھر میں مسلمانوں کی موت کے اوپر گریا ہوا. اور قرآن مجید دوسری جانب بیان کیا سورہ جمعہ میں وَإِذْرَاوْ تِجَارَتَنَ لَحْوَنَ اِنْفَضُّ عَلَيْهَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور جب یہ لوگ تجارت دیکھتے ہیں، لہو لعب دیکھتے ہیں تو اے رسول تمہیں تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ اور ہر امام کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو امام کو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کو چھوڑ سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے امام حسین سے پہلے امام حسن کے ساتھ لوگوں نے چھوڑا، اور حاکم شام کے دینار اور درہموں کی چمک کے آگے اپنے ایمان کو بیچ دیا. بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لوگ پہلے مولا علی کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور بالکل ویسے ہی جیسے کچھ لوگ پہلے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور ان سے پہلے جناب عیسیٰ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور ان سے پہلے جناب موسیٰ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور ان سے پہلے 950 سال جناب نوح تبلیغ کر چکے، لیکن اللہ قلیل بہت ہی کم لوگ جناب نوح کے اوپر ایمان لائے. یہ وہ پرابلم ہے کہ جو اول دنیا سے تھا اور آخر تک رہے گا. جب دنیا خلق ہوئی اور ایک نبی تھا اور اس ایک نبی کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. یہ ایک امر مسلم ہے. لہذا ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ امام حسین کی فوج میں سے کچھ لوگ چلے جائیں؟ نہ، یہ ممکن ہے. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کے بعد مولا علی کو چھوڑ کے گئے، ان کے بعد امام حسن کو چھوڑ کے گئے، اب ظاہر ہے کچھ لوگ چھوڑ کے گئے. لیکن امکان یہ ہے کہ یہ واقعہ شاید شب عاشور سے پہلے کا ہو، یا یہ کہ شب عاشور میں پہلے یہ واقعہ ہوا ہو کہ جس کی جانب توجہ دلائی کہ کچھ لوگ گئے. اب جب یہ چلے گئے تو کچھ لوگ باقی رہ گئے، اور پھر یہ واقعہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا کہ میرے بابا نے مخاطب کیا اپنے اصحاب کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ دشمن مجھے چاہتا ہے قتل کرے، تم لوگ چلے جاؤ. اب پہلے مرحلے میں تو ان سے کہا تھا کہ رات کی تاریکی یہ چلے جاؤ، تو ان میں سے کچھ لوگ چلے گئے. فرض کریں کہ اگر روایت صحیح ہے تو کچھ لوگ چلے گئے. اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ رہ گئے، یہ کون لوگ تھے؟ کہ جو آخری 72 کا گروپ تھا، کہ جن کا ایمان محکم تھا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا تھا دین کو بچانے کے لیے. جب یہ 72 رہ گئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر انہیں مخاطب کیا، اپنی شہادت کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا کل میں قتل کیا جاؤں گا، بنو امیہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم میرا ساتھ چھوڑ دو تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی. اب ان کے لیے ایک الگ چانس رکھا، وہ کیا کہ اب اگر تم لوگ چاہو تو میرے اہل بیت میں سے بھی جس کے ساتھ چاہو نکل جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ. یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ اس میں ذلت ہوگی، خواری ہوگی، تو میرے اہل حرم میں سے، میرے اصحاب کے بچوں میں سے ایک ایک کو لو، اور یہ بہانہ کر کے چلے جاؤ کہ جی امام حسین نے کہا تھا چلے جاؤ تاکہ بچے بچ جائیں، تاکہ بیویاں بچ جائیں، تمہاری عزت بچ جائے گی، جاؤ ان کو لے کے چلے جاؤ. تو کوئی بھی نہیں نکلا. یہ جو کوئی بھی نہیں نکلا، کن میں سے نہیں نکلا؟ کہ آخر میں جو فائنل 72 بچے ان میں سے کوئی نہیں نکلا. یہ وہ حضرات تھے کہ جن کے اوپر فخر ہے اور رہتی دنیا تو فخر ہوگا, اور انہی اصحاب سے مخاطب ہو کے امام حسین نے فرمایا تھا کہ تم سے بہتر اصحاب میں نہیں جانتا کسی کے بھی, اور انہی اہل بیت کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے فرمایا تھا کہ تم سے بہتر میں اہل بیت بھی کوئی نہیں جانتا. غرض یہ کہ 72 اصحاب باقی رہے, باقی چلے گئے. اب جب اصحاب جن کو جانا تھا عرض کیا ہم نے کہ وہ چلے گئے, اور پھر میں عرض کروں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہر دور میں انبیاء کو چھوڑا, ہر دور میں آئمہ کو چھوڑا, اب اگر یہ چلے گئے پہلے مرحلے میں تو چلے گئے, ہمارا تعلق ہے, ہمارا احترام ہے, ہمارا رشتہ ہے ان 72 سے کہ جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے پاک قلوب سے نوازا, ہمارا تعلق ہے ان سے, ہم ذکر کرتے ہیں ان کا, ہم اپنی زیارتوں میں یاد رکھتے ہیں ان کو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں شہید کر دیا, اپنا خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں بہا دیا. یہیں پہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ شب عاشور کے چند اور واقعات کو بیان کر کے صبح عاشور کو مختصر سا بیان کریں گے, اور اس کے بعد اصحاب کی معرفی کی جائے گی کہ ان میں سے کون کہاں سے ہے, کیا ان کی عمر تھی, کس قبیلے سے تھے, کس طرح جنگ کی ابتدا ہوئی, کس کے ہاتھ شہید کیے. جب یہ ترتیب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد روز عاشور کے کچھ واقعات کو بیان کیا جائے گا. روز عاشور کے بعد انشاءاللہ شام غریبہ, شام غریبہ کے بعد 11 محرم, انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وال محمد ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, رہتی دنیا تک پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھے اور دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.
مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدان دیدا, جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ, جب ہی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ, چلا ہوں